اس جگہ اس نقطہ کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ جو علت اللیلل ہے، جس کے وجود کے ساتھ تمام وجودوں کا سلسلہ وابستہ ہے، جب وہ کبھی مربیانہ یا قاہرانہ طور پر کوئی جنبش اور حرکت ارادی کسی امر کے پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے، تو وہ حرکت اگر اتم اور اکمل طور پر ہو تو جمیع موجودات کی حرکت کو مستلزم ہوتی ہے، اور اگر بعض شیون کے لحاظ سے یعنی جزوی حرکت ہو تو اسی کے موافق عالم کے بعض اجزاء میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا عز و جل کے ساتھ اس کی تمام مخلوقات اور جمیع عالموں کا جو علاقہ ہے، وہ اس علاقہ سے مشابہ ہے جو جسم کو جان سے ہوتا ہے، اور جیسے جسم کے تمام اعضاء روح کے ارادوں کے تابع ہوتے ہیں، اور جس طرف روح جھکتی ہے اسی طرف وہ جھک جاتے ہیں، یہی نسبت خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوقات میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ میں صاحب فصوص کی طرح حضرت واجب الوجود کی نسبت یہ تو نہیں کہتا کہ خلق الاشیاء وہو عینہا، اگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ خلق الاشیاء وہو کعینہا، آز العالم و کسر ممرد من قواریر و مائل طاقت العظمہ یجری تحتہا و یفعل ما یرید یخیل فی عیون قاصرۃ کانہا ہوا یحسبون الشمس والقمر والنجم و مؤثرات بذاتہا ولا مؤثر الا ہو۔ حکیم مطلق نے میرے پر یہ راز سربستہ کھول دیا ہے کہ یہ تمام عالم ما اپنے جمیع اجزاء کے اس علت اللیلل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے اعضاء کی طرح واقع ہے، جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس روح اعظم سے قوت پاتا ہے، جیسے جسم کی تمام قوتیں جان کی طفیل سے ہی ہوتی ہیں، اور یہ عالم جو اس وجود اعظم کے لیے قائم مقام اعضاء کا ہے، بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ گویا اس کے چہرہ کا نور ہیں، جو ظاہری یا باطنی طور پر اس کے ارادوں کے موافق روشنی کا کام دیتی ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ گویا اس کے ہاتھ ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ گویا اس کے پیر ہیں، اور بعض اس کے سانس کی طرح ہیں۔ غرض یہ مجموعہ عالم خدا تعالیٰ کے لیے بطور ایک اندام کے واقعہ ہے، اور تمام آب و تاب اس اندام کی اور ساری زندگی اس کی اسی روح اعظم سے ہے جو اس کی قیوم ہے، اور جو کچھ اس قیوم کی ذات میں ارادی حرکت پیدا ہوتی ہے وہی حرکت اس اندام کے کل اعضاء یا بعض میں جیسا کہ اس قیوم کی ذات کا تقاضا ہو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لیے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، اور ہر یک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں۔ یہ وہی اعضاء ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے۔ جب قیوم عالم کوئی حرکت جزوی یا کلی کرے گا تو اس کی حرکت کے ساتھ اس کے اعضاء میں حرکت پیدا ہو جانا ایک لازمی امر ہوگا، اور وہ اپنے تمام ارادوں کو انہی اعضاء کے ذریعے سے ظہور میں لائے گا، نہ کسی اور طرح سے۔ بس یہی ایک عام فہم مثال اس روحانی امر کی ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مخلوقات کی ہر یک جزو خدا تعالیٰ کے ارادوں کی تابع اور اس کے مقاصد مخفیہ کو اپنے خادمانہ چہرہ میں ظاہر کر رہی ہے، اور کمال درجہ کی اطاعت سے اس کے ارادوں کی راہ میں محو ہو رہی ہے، اور یہ اطاعت اس قسم کی ہرگز نہیں ہے جس کی صرف حکومت اور زبردستی پر بنا ہو، بلکہ ہر یک چیز کو خدا تعالیٰ کی طرف ایک مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے، اور ہر یک ذرہ ایسا بالطبع اس کی طرف جھکا ہوا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک وجود کے متفرق اعضاء اس وجود کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس در حقیقت یہی سچ ہے، اور بالکل سچ ہے، کہ یہ تمام عالم اس وجود اعظم کے لیے بطور اعضاء کے واقعہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ قیوم العالمین کہلاتا ہے، کیونکہ جیسی جان اپنے بدن کی قیوم ہوتی ہے ایسا ہی وہ تمام مخلوقات کا قیوم ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو نظام عالم کا بالکل بگڑ جاتا۔ ہر ایک ارادہ اس قیوم کا، خواب و ظاہری ہے یا باطنی، دینی ہے یا دنیوی، اسی مخلوقات کے توسط سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اور کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ بغیر ان وسائط کے زمین پر ظاہر ہوتا ہو۔ یہی قدیمی قانون قدرت ہے کہ جو ابتدا سے بندھا ہوا چلا آتا ہے، مگر ان لوگوں کی سمجھ پر سخت تعجب ہے کہ وہ ظاہری بارش ہونے کے لیے جو بادلوں کے ذریعے سے زمین پر ہوتی ہے بخارات مائیہ کا توسط ضروری خیال کرتے ہیں، اور خود بخود قدرت سے بغیر بادل کے بارش ہو جانا محال سمجھتے ہیں، لیکن الہام کی بارش کے لیے جو صاف دلوں پر ہوتی ہے ملائک کے بادلوں کا توسط جو اندو شرع ضروری ہے اس پر جہالت کی نظر سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ بغیر ملائک کے توسط کے خود بخود الہام نہیں کر سکتا تھا؟ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر توسط ہوا کے آواز سن لینا خلاف قانون قدرت ہے، مگر وہ ہوا جو روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی آواز کو ملہموں کے دلوں تک پہنچاتی ہے اس قانون قدرت سے غافل ہیں۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں کی بصارت کے لیے آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہے، مگر وہ روحانی آنکھوں کے لیے کسی آسمانی روشنی کی ضرورت یقین نہیں رکھتے۔ اب جب کہ یہ قانون الہی معلوم ہو چکا کہ یہ عالم اپنے جمیع قوا ظاہری و باطنی کے ساتھ حضرت واجب الوجود کے لیے بطور اعضا کے واقع ہے، اور ہر یک چیز اپنے اپنے محل اور موقع پر اعضا ہی کا کام دے رہی ہیں، اور ہر یک ارادہ خدا تعالیٰ کا انہی اعضا کے ذریعے سے ظہور میں آتا ہے، کوئی ارادہ بغیر ان کے توسط کے ظہور میں نہیں آتا، تو اب جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی وحی میں جو پاک دلوں پر نازل ہوتی ہے، جبریل کا تعلق جو شریعت اسلام میں ایک ضروری مسئلہ سمجھا گیا اور قبول کیا گیا ہے، یہ تعلق بھی اسی فلسفہ حقہ پر ہی مبنی ہے جس کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حسب قانون قدرت مذکورہ والا یہ امر ضروری ہے کہ وحی کے القاء یا ملکہ وحی کے عطا کرنے کے لیے بھی کوئی مخلوق خدا تعالیٰ کے الہامی اور روحانی ارادہ کو بمنصح ظہور لانے کے لیے ایک عضو کی طرح بن کر خدمت بجا لاوے، جیسا کہ جسمانی ارادوں کے پورا کرنے کے لیے بجا لا رہے ہیں۔ تو وہ وہی عضو ہے جس کو دوسرے لفظوں میں جبریل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جو بطبیعت حرکت اس وجود اعظم کے سچ مچ ایک عضو کی طرح بلا توقف حرکت میں آ جاتا ہے، یعنی جب خدا تعالیٰ محبت کرنے والے دل کی طرف محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ تو حسب قاعدہ مذکورہ بالا جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے، جبریل کو بھی جو سانس کی ہوا یا آنکھ کے نور کی طرح خدا تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے، اس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے، یا یوں کہو کہ خدا تعالیٰ کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بلا اختیار و بلا ارادہ اسی طور سے جنبش میں آ جاتا ہے، کہ جیسا کہ اصل کی جنبش سے سایہ کا ہلنا طبی طور پر ضروری امر ہے۔ بس جب جبریلی نور خدا تعالیٰ کی کشش اور تحریک اور نفخہ نورانیہ سے جنبش میں آ جاتا ہے، تو مان اس کی عکسی تصویر جس کو روح القدس کے ہی نام سے موسوم کرنا چاہیے، محبت صادق کے دل میں منقش ہو جاتی ہے اور اس کی محبت صادقہ کا ایک عرض لازم ٹھہر جاتی ہے۔ تب یہ قوت خدا تعالیٰ کی آواز سننے کے لیے کان کا فائدہ بخشتی ہے اور اس کے عجائبات کے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی قائم مقام ہو جاتی ہے، اور اس کے الہامات زبان پر جاری ہونے کے لیے ایک ایسی محرک حرارت کا کام دیتی ہے جو زبان کے پہیا کو زور کے ساتھ الہامی خط پر چلاتی ہے، اور جب تک یہ قوت پیدا نہ ہو اس وقت تک انسان کا دل اندھے کی طرح ہوتا ہے اور زبان اس ریل گاڑی کی طرح ہوتی ہے جو چلنے والے انجن سے الگ پڑی ہو۔ لیکن یاد رہے کہ یہ قوت جو روح القدس سے موسوم ہے ہر یک دل میں یکساں اور برابر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ جیسے انسان کی محبت کامل یا ناقص طور پر ہوتی ہے اسی اندازہ کے موافق یہ جبریلی نور اس پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روح القدس کی قوت جو دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے دل میں جبریلی نور کے پرتو سے پیدا ہو جاتی ہے، اس کے وجود کے لیے یہ امر لازم نہیں کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ کا پاک کلام سنتا ہی رہے یا کشفی طور پر کچھ دیکھتا ہی رہے، بلکہ یہ تو انوار سماویہ کے پانے کے لیے اسباب قریبہ کی طرح ہے، یا یوں کہو کہ یہ ایک روحانی روشنی روحانی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے، یا ایک روحانی ہوا روحانی کانوں تک آواز پہنچانے کے لیے من جانب اللہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز سامنے موجود نہ ہو مجرد روشنی کچھ دکھا نہیں سکتی، اور جب تک متکلم کے منہ سے کلام نہ نکلے مجرد ہوا کانوں تک کوئی خبر نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ روشنی یا یہ ہوا روحانی حواس کے لیے محض ایک آسمانی معید عطا کیا جاتا ہے، جیسے ظاہری آنکھوں کے لیے آفتاب کی روشنی اور ظاہری کانوں کے لیے ہوا کا ذریعہ مقرر کیا گیا ہے۔ جب باری تعالیٰ کا ارادہ اس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ اپنا کلام اپنے کسی ملہم کے دل تک پہنچاوے، تو اس کی اس متکلمانہ حرکت سے مان جبریلی نور میں القاء کے لیے ایک روشنی کی موج یا ہوا کی موج یا ملہم کی تحریک لسان کے لیے ایک حرارت کی موج پیدا ہو جاتی ہے، اور اس تموج جو اس حرارت سے بلا توقف وہ کلام ملہم کی آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یا کانوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یا زبان پر وہ الہامی الفاظ جاری ہوتے ہیں، اور روحانی حواس اور روحانی روشنی جو قبل از الہام قوت کی طرح ملتی ہے، یہ دونوں قوتیں اس لیے عطا کی جاتی ہیں کہ تا قبل از نزول الہام الہام کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر الہام ایسی حالت میں نازل کیا جاتا تو ملہم کا دل ہوا سے روحانی سے محروم ہوتا، یا روح القدس کی روشنی دل کی آنکھ کو پہنچی نہ ہوتی تو وہ الہام الہی کو کن آنکھوں کی پاک روشنی سے دیکھ سکتا۔ تو اسی ضرورت کی وجہ سے یہ دونوں پہلے ہی سے ملہمین کو عطا کی گئیں، اور اس تحقیق سے یہ بھی ناظرین سمجھ لیں گے کہ وہی کے متعلق جبریل کے تین کام ہیں۔ اول یہ کہ جب رحم میں ایسے شخص کے وجود کے لیے نطفہ پڑتا ہے جس کی فطرت کو اللہ جل شانہ اپنی رحمانیت کے تقاضا سے، جس میں انسان کے عمل کو کچھ دخل نہیں، ملہمانہ فطرت بنانا چاہتا ہے، تو اس پر اسی نطفہ ہونے کی حالت میں جبریلی نور کا سایہ ڈال دیتا ہے، تب ایسے شخص کی فطرت من جانب اللہ الہامی خاصیت پیدا کر لیتی ہے اور الہامی حواس اس کو مل جاتے ہیں۔ دوسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب بندہ کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت کے زیر سایہ آ پڑتی ہے تو خدا تعالیٰ کی مربیانہ حرکت کی وجہ سے جبریلی نور میں بھی ایک حرکت پیدا ہو کر محب صادق کے دل پر وہ نور جا پڑتا ہے، یعنی اس نور کا عکس محب صادق کے دل پر پڑ کر ایک عکسی تصویر جبریل کی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، جو ایک روشنی یا ہوا یا گرمی کا کام دیتی ہے اور بطور ملکہ الہامیہ کے ملہم کے اندر رہتی ہے۔ ایک سرا اس کا جبریل کے نور میں غرق ہوتا ہے اور دوسرا ملہم کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں روح القدس یا اس کی تصویر کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کلام کا ظہور ہو تو ہوا کی طرح موج میں آ کر اس کلام کو دل کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے، یا روشنی کے پیرایا میں افروختہ ہو کر اس کو نظر کے سامنے کر دیتا ہے، یا حرارت محرکہ کے پیرایا میں تیزی پیدا کر کے زبان کو الہامی الفاظ کی طرف چلاتا ہے۔